نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياطا أو هم قائلون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ آراف کی آیت نمبر 2 کی تشریح و تفسیر کا سلسلہ گزشتہ چند جمعے سے جاری ہے، جس میں دعوت و ارشاد، آداب تبلیغ اور ہر کلمہ گو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا مبلغ ہے، تبلیغ کے آداب اور دعوت و ارشاد کی فروغ کے سلسلے میں جو آداب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سکھائے اور جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے اور جو اولیاء کاملین صوفیان عظام نے جو طرز زندگی اختیار کیا، ہم ان عظیم ہستیوں کے فرمودات اور بیان کردہ منشور پر اپنی توجہ لگائے ہوئے تھے تاکہ ہمیں اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر لانے میں آسانی ہو اور صراط مستقیم پر استقامت میں ہمارے لیے تسکین اور قرار ہو۔ ذکر چل رہا تھا آیت نمبر 2 کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ کتاب جو قرآن ہے، جامع کتاب، کامل کتاب اور ہدایت سے بھرپور کتاب، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر فتنے کا جواب اس کتاب میں دے دیا گیا اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص جو ہدایت کا متلاشی ہے اس کے لیے ہدایت کے تمام راہوں کو اس کتاب کے اندر بڑے احسن انداز کے اندر ہموار کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ محبوب جب آپ اس قوم کو اور آپ کے سامنے جو مخاطبین ہیں، مخالفین ہیں، جب ان کو اللہ کا پیغام دیں گے تو شیطان جو شر کا فروغ چاہتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا پیغام خیر فروغ پکڑے اور لوگ اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں، بلکہ شیطان انہیں آپ کے خلاف کھڑا کرے گا اور طریقے طریقے کی اذیتیں وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن محبوب، آپ سے پہلے بھی کئی امتیں گزری ہیں، بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کی قوم نے بھی تعصب اور ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی تھی اور حال یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے سامنے صبر کیا اور جو قوم ہماری نافرمانیاں کرتی رہی، ہم نے ان کو مال کی فراوانی دینے کے باوجود، جو ان کے لیے امتحان تھا، رات کے اندھیرے میں، بلکہ وہ رات کو سو رہے تھے اور ہم نے ان پر عذاب لے آئے اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور خواب ہی کے اندر ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ آسمانوں سے ہم نے ان پر پتھر برسوائے، زمین ان کے لیے ہم نے ہلا کر رکھ دی، زلزلے کی صورت کے اندر آفات اور ہر قسم کے حوادثات ان کے سامنے لا کر کھڑا کیے جو ہمارے نافرمان تھے۔ فرمایا محبوب، جب وہ آپ کو آپ کی پیغام حق پر صحیح رسپانس نہ دیں تو آپ ان کی باتوں پر توجہ مت کیجئے گا، ان کے انداز پر توجہ مت دیجئے گا، ان کی لاپرواہی پر توجہ مت دیجیے گا. یہ کام دراصل اتنی بلندی کا ہے اور اتنا اہم کام ہے کہ جس کے آداب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے. اور یقیناً ایک مبلغ کو تقریر کے دوران اور دین کی تبلیغ کے دوران سب سے بڑا سامنا اس چیز کا پڑتا ہے کہ اس کے مخالفین اس کی باتوں کا یا اس کے مخاطبین اس کی باتوں کا صحیح جواب نہیں دیتے بلکہ ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی بنا پر دین کی تبلیغ اور دین کی باتیں بتانے والے کے لیے وہ بات سخت دل آزاری کا باعث ہوتی ہے. لیکن اسے یہ کہا گیا کہ وہ واویلا نہ کرے, شور نہ کرے. اور یہاں پر جو دین کی تبلیغ کی بات کی گئی اس سے صرف ممبروں پر بیٹھے ہوئے وہ حضرات ہی نہیں بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان دین کا مبلغ ہے. اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی زبان سے دین اسلام کی تبلیغ کرے. فرمایا کہ محبوب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. یہ جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے اس کی تبلیغ آپ کریں, اگر آگے سے آپ کو صحیح جواب نہ ملے تو آپ ان کے رویے پر توجہ مت دیجیے گا. آپ صرف پیغام پہنچا دیں, آپ نے پیغام پہنچا دیا, اللہ رب العالمین آپ کے اخلاص کو دیکھ رہا ہے. لِتُنذِرَ بِهِ, آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیں. اس کتاب کے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس سے آپ کے سینے میں تبلیغ کے دوران کچھ تنگی پیدا نہ ہو. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور محبوب یہ یاد رکھیے گا کہ جو اہل حق ہے ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت موجود ہے. آپ کے مجمع میں سے وہ لوگ یقیناً نصیحت اٹھائیں گے. تو قرآن مجید برہان رشید نے آداب تبلیغ کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ اس ربط کے اعتبار سے میں نے پیش کی. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر اس بات کو مزید ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ محبوب اللہ کے راستے پر لوگوں کو بڑی حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بڑی دانائی کے ساتھ بلاؤ. اور فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ, اور بڑی اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کی نصیحتوں کو چھوڑ دے اور آپ سے کہیں کہ آپ حق پر ہیں تو آئیں مناظرہ کریں ہم سے اور اس بات پر ہم سے مباحثہ کریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب اس سے یادات یہ بتائے گئے ہیں کہ جب بندہ ادعو الی سبیل ربک, اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جب وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ سیاسی تقریر کا مخمصہ نہ بن جائے اور وہ دنیا کی لے دے والی حوث نہ بن جائے. قرآن نے پہلے واضح کر دیا ادعو الی سبیل ربک, آپ اس کو رب کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. رب کے راستے کی طرف آپ بلائیں گے جب آپ کا کہنا بھی رب کے لیے ہوگا, جب آپ کا بولنا بھی رب کے لیے ہوگا, نہ کہ اپنی تقریر کا جوش دکھانے کے لیے, نہ کہ اپنے دلائل کے سامنے اس کو مرعوب کرنے کے لیے, نہ کہ اپنا علمی غلغلہ بتانے کے لیے, نہ کہ اس کی گردن پر تصرف کرنے کے لیے, نہ کہ اس کو اپنا متی اور مرید بنانے کے چکر کے اندر آپ اس پر علمی باتیں ٹھونستے رہے. فرمایا نہیں, ادعو الی سبیل ربک, آپ کی نظر اس سے کسی قسم کی نہ ہو بلکہ محض یہ ہو کہ میں یہ اللہ کے لیے بول رہا ہوں اور یہ اللہ کے راستے پر آ جائے. اس لیے صوفیہ نے بڑی خوبصورت تعبیر اس آیت کی ہے. فرمایا مرید بھی جب اپنے مرشد کے پاس جائے, یہ تو مرشد کے لیے آداب بتائیں گے کہ ادعو الی سبیل ربک, کہ تو ان کو اللہ کے لیے بلا, اللہ کے راستے کے لیے بلا. وہ فقیر ہے, لاچار ہے, شیخ ہے, امیر ہے, کبیر ہے, وہ چیز تیری نظر میں نہیں ہونی چاہیے. وہ چیز رہی تو سب گورک دھندا ہوگا اور صرف مال جمع کرنے والی حوث ہوگی. اور مرشدان حق نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ان کی نشستوں میں گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اگر نمازوں میں یہ ترتیب دکھائی تو ان کے آستانوں پر بھی یہ چیزیں موجود رہی کہ جناب اسی صف کے اندر جہاں ایک امیر کبیر بیٹھا ہوا ہے تو اسی صف کے اندر گویا کہ غریب بھی بیٹھا ہوا ہے, اور مراد پر وہ پہنچا ہے جو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی زیادہ حرص رکھتا ہے, زیادہ توجہ رکھتا ہے. تو یہاں پر مرشد کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں, مبلغ کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک, کہ غریب کو چھوڑ کر سیٹھ پر ہاتھ ڈالو تاکہ اس سے زیادہ مال نکلے گا. فرمایا نہیں نہیں نہیں, غریب سے کچھ نہیں نکلے گا, سیٹھ سے زیادہ نکلے گا. تو لہٰذا اس طرف ساری توجہ لگا دی. فرمایا یہ رب کے لیے نہیں, تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا ہے, یہ اپنے مقصد اور جو گروہ بندی تم کر رہے ہو اس گروہ بندی کو فروغ دینے کے لیے تم کر رہے ہو. اس تبلیغ میں رب کی کوئی رضا نہیں ہے. رب کی رضا ہے تو جس حرص کے ساتھ تم ایک شیخ کو تبلیغ کرتے ہو اسی جذبے کے ساتھ ایک غریب کو بھی تلقین ہو. فرما ادعو الی سبیل ربک, اور جس وقت تم تبلیغ کر رہے ہو اے مرشدان راہ مستقیم تو اس وقت تمہاری نظر میں صرف یہ ہو کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا, میں اسے اللہ کی راہ میں بلا رہا ہوں, اللہ کے لیے بلا رہا ہوں. اور جو اللہ کے لیے آنا چاہ رہا ہے ان کے لیے فرما دیا کہ المرید لا یرید الا اللہ. جو صوفیہ فرماتے ہیں کہ مرید اگر پیر کے پاس آئے وہ ایسا پیر نہ دیکھے کہ جو سیاسی لیڈر ہو کہ کہیں اس کا مال پھنس جائے تو کل وہ درخواست دے کے چھڑا دے. یا جناب میرا مال کوئی پھنسا ہوا ہے تو جناب ان کی دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں. اگر ان کے پاس چلا جائے تو جناب جو تیرا مال ہے وہ چھوٹ جائے. تو جہاں دنیا دنیا آڑے رہے گی تو مرشد کے آداب سکھایا نہیں تھا, مرید کو آداب بتایا جا رہا ہے کہ تو اس کے پاس خدا کے پاس گیا تھا یا اپنا مال ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا. مال تو تجھے اس سے جڑنے کے ساتھ خود ہی مل جائے گا, عزت ہے تو تجھے خود ہی مل جائیں گی, لیکن اصل چیز جو ارادت اور بیعت کی ہے. فرمایا المرید لا یرید الا اللہ, مرید جب اپنے شیخ کے پاس آئے تو وہ صرف خدا کا تقاضا کرے, اس سے خدا سے جڑنے کا تقاضا کرے, وہ صرف اس سے اللہ کو مانگے, کسی اور چیز کو نہ مانگے. آج اگر یہ جب تک یہ دو رویے صحیح رہے, آپ دیکھیں برے صغیر کی تاریخ حضور خواجہ صاحب کی صورت میں, عرب کی تاریخ حضور غوث اعظم کی صورت میں, داتا جی حیوری علیہ رحمت کی صورت میں, بہاءالدین زکریا علیہ رحمت کی صورت میں. سبحان اللہ, میں کچھ دن پہلے بہاءالدین زکریا علیہ رحمت کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی دولت اتنی عطا فرمائی کہ 4000 خادمین صرف آپ کا مال جمع کرتے تھے, جو آپ کی جائیداد تھی, لیکن آپ کو کوئی پرواہ نہ تھی. وہ جو مال جمع ہوتا وہ مریدوں میں, غریبوں میں, مسکینوں میں سب خیرات کر دیا جاتا تھا. تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ادعو الی سبیل ربک, اس پر وہ عمل کر گئے کہ ہم تو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اور جو لوگ ان کی طرف آئے ہیں تو ان کی بھی غرض, جو سچے طالبان حق آئے ہیں جس میں شاہ رخ نے عالم جیسے آپ کے اور آپ کے صاحبزادے حضور صدر الدین جیسے علیہ رحمت جیسی شخصیات تھی جنہوں نے اس بات کی تبلیغ کی کہ المرید لا یرید الا اللہ, کہ شیخ کے پاس اس لیے مت آ جانا کہ شیخ بہت امیر ہیں اور شیخ بہت کبیر ہیں تو لہذا تمہیں نواز دیں گے. فرمایا نہیں, شیخ کے پاس مال کے لیے نہ آؤ, دنیاوی حوث کے لیے نہ آؤ, شیخ کے پاس آؤ اس محض اللہ کے لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی یادوں سے آشنا کر دے, تمہیں تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دے. تمہارے دلوں پر جو دنیا کی محبت کا زنگ چڑا ہوا ہے وہ اپنی فکری تاثیر سے تمہارے دل سے گویا کہ دنیا کی تمام زنگ کو چھڑا کر اسے اللہ کے ذکر سے منور کر دے. جب یہ منور ہو گیا تو خود بخود کاروبار بڑھ جائے گا, ہر چیز بڑھ جائے گی, بلکہ کاروبار خاص بڑھے گا. تمہیں اللہ کی محبت میں اتنا اطمینان آئے گا کہ وہ اوپر جائے تب بھی تمہیں پرواہ نہیں, وہ نیچے جائے تب بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ چیز اصل جو ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چیز آپ بتائیں. فرمائے والموعظۃ الحسنۃ, اچھی نصیحت کریں, لفاظی نہ کریں, اس میں منطقانہ جملے نہ ماریں, بلکہ سادہ سی بات کریں کہ جو جیسا بندہ ہو اس کے ذہن میں وہ بات آ جائے. لیکن اگر کوئی ہر دھرم آگے آ کر اڑ جائے کہ نہیں آپ ہمیں ساری بات کر کے دکھائیں اور یہ ثابت کر کے دکھائیں, تو صرف دعا نہ ہو پھر میدان مناظرہ بھی ہو. پھر اللہ فرماتا کہ جہاں جدال کی بات آئی ہے تو پھر مسند نہ ہو, صرف کتابیں نہ ہوں تو پھر مناظرہ بھی ہو, پھر جہاد بھی ہو. فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر دشمن آپ کی ہر بات کا یکسر انکار کرے تو پھر اس سے مجادلہ ہوگا, اس سے جدال ہوگا, اس سے جنگ ہوگی, اس سے مناظرہ ہوگا, اس سے مباحثہ ہوگا. لیکن محبوب یہ بات بھی یاد رکھے اور سارے مرشدان حق کو یہ بات بتا دیں کہ یہ مجادلہ تو ہوگا, یہ جنگ تو ہوگی, یہ مباحثہ تو ہوگا, یہ مناظرہ تو ہوگا, لیکن باللتی ہی احسن, لیکن احسن طریقے سے ہوگا. یہ قید آگے لگا دیں, غلبہ پانے کے لیے نہیں ہوگا, علمی دھونس دکھانے کے لیے نہیں ہوگا, تکبر دکھانے کے لیے نہیں, ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا. باللتی ہی احسن, وہ احسن طریقے سے ہوگا کہ محض اسے حق کی طرف لانے کے لیے ہوگا. اس لیے مناظرے کی بھی تعریف علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہ رکھی. مناظرہ رشیدیہ جو اس فن کی بڑی مضبوط کتاب ہے, اس میں مناظرے کی بھی تعریف یہ کی گئی کہ دو فریق کسی مختلف پہلو پر بحث کر رہے ہیں اور دونوں کا مراد اور مدعا جو ہے وہ ثواب تک پہنچنا ہے, دونوں کا مراد اور مدعا ثواب تک پہنچنا ہے, درستگی تک پہنچنا ہے. جب دونوں فریق کسی نقطۂ نظر پر اختلاف کر کے ثواب دین پر اور اس کے صحیح پہلو پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہے مناظرہ. لیکن اگر دونوں کے ذمن میں یہ آ گیا کہ چھوڑو پہلو کیا صحیح اور کیا غلط ہے, یہ جہاں دب جائے دبوچ لو, تو یہ مناظرہ نہیں, پھر یہ مجادلہ ہو جاتا ہے اور یہ پھر کسی, یہ صرف لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتا ہے. پھر یہ ایک فرقہ واریت کا گویا کہ نہ ختم ہونے والا ایک دروازہ یہاں سے کھل جاتا ہے. مناظرے شروع میں ہوئے, مناظرے گویا کہ ہر دور میں ہوئے, اب جس مناظرے کے اندر فریقین کی نظر میں حق تک پہنچنا رہا اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا اور اس کی بات واضح ہو گئی. لیکن اگر ایک حق تک پہنچانے کی نیت کر رہا ہے دوسرا ذلیل کرنے کی نیت کر رہا ہے تب بھی مجادلہ ہو گیا، اور جب دونوں گویا کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی نیت کر رہے ہیں، دونوں کے نظر میں اللہ کی رضا نہیں ہے، حق کو واضح کرنا نہیں ہے، تو وہ اس چیز میں نہیں آتا جو اللہ فرما رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ محبوب پھر اگر نصیحتیں کرنے کے باوجود اب بحث و مباحثے کے علاوہ کوئی بات نہ پڑے تو پھر بحث کرنی پڑے گی، جنگ کرنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، ہدایت کے سارے زاویے بروئے کار لائیں گے، ایک ہی فیلڈ کو پکڑ کر منجمد نہیں ہو جانا ہے، فرمایا دین کی ساری فیلڈ پر آ کر کام کرنا ہے، جو میرے آقا حضور سیدی غوث اعظم پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اس پر تفصیلی خطاب کیا ہے، سیدی غوث اعظم مسند پر بیٹھ کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید بھی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتے ہیں، لیکن بصرہ کی سرزمین پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدہ عائشہ کے خلاف بکواسات کی جاتی ہے، تو غنیت الطالبین اس کی دلیل ہے کہ آپ بغداد سے چل کر شیعہ ذلیلوں کو وہاں پر جا کر مناظرہ کر کے خائب و خاسر کرتے ہیں اور اہل سنت کے مسلک کو واضح کرتے ہیں. یہ حضور سیدی غوث اعظم کی فکر ہے. آپ غنیت الطالبین پڑھیں تو شیعہ اور رمز کا جتنا بڑا رد حضور سیدی غوث اعظم نے کیا ہے یہ ہمیں بہت کم صوفیہ کی تاریخ کے اندر ملتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دین کو تقویت جس محاذ سے پہنچانی ہے اس محاذ پر جا کر گویا کہ کام کیا جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی علیہ رحمت کی غوث اعظم کے ہم اثرین میں لوگوں میں سے، جس وقت آپ کو اطلاع پہنچی کہ جناب بیت المقدس کے فتح کے لیے جہاد کا لشکر تیار ہو رہا ہے، سیدی غوث اعظم کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیدی غوث اعظم نے اپنے مریدین کو تیار کیا کہ جاؤ اور اس لشکر میں شریک ہو جاؤ جو جا کر گویا کہ بیت المقدس کو آزاد کر رہا ہے. تو بیت المقدس کو آزاد کرنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت کی ذاتی کوشش نہ تھی بلکہ اس میں بہت بڑا حصہ شیخ المشائخ حضور سیدی غوث اعظم کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ. تو یہ آپ اگر مشائخ کو دیکھیں تو ان کی زندگی، اب آپ حضور خواجہ صاحب کو دیکھیں، خواجہ صاحب تو تشریف لائے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالموعظۃ الحسنہ اچھی نصیحت کر کے لوگوں کو گویا کہ اپنے قریب کیا، حکمت کی باتیں کی، لیکن بادشاہ اڑا ہوا تھا، وہ آنے کو تیار نہیں تھا، تو آپ نے تصرف فرمایا اللہ کی عطا سے، شہاب الدین غوری کے خواب میں تشریف لے گئے، فرمایا ہم نے ہند کی سرزمین تمہارے لیے رکھی ہے، تم افغانستان میں کیا کر رہے ہو، تم غور میں کیا کر رہے ہو. اور شہاب الدین غوری کہتے ہیں، تاریخ فرشتہ کے اندر موجود ہے، محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ شہاب الدین غوری جس وقت اس علاقے کی طرف آئے اور یہاں پر اجمیر کے راجستھان کی سرزمین پر جب جہاد ہوا اور آپ نے گویا کہ بڑی برتری پائی اور ایک حصہ ابھی جہاد کا باقی تھا، آپ اجمیر کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں تو عین مغرب کے وقت ان کو اذان کی آواز آتی ہے. شہاب الدین غوری اس فہم میں ہے کہ میں یہاں پر اسلام لا رہا ہوں، لیکن انہیں جب اذان کی آوازیں ان کی وہ سامع نواز ہوتے ہیں تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، شزدر ہو جاتے ہیں کہ جناب یہاں پر اسلام کہاں سے پہنچ گیا. کہنے لگے کہ جناب یہاں ایک درویش آئے ہیں، ان کی خوشبو نے اس پوری بستی کو اسلام سے آراستہ کر دیا. اب جب مغرب کی نماز میں پہنچتے ہیں، محمد قاسم فرشتہ کسی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک نیوٹن مورخ ہے اور بڑے تاریخ ہند کے اندر اسے بڑا نوازا جاتا ہے، تاریخ فرشتہ کے حوالے سے بڑی مضبوط تاریخ ہے محمد قاسم فرشتہ کی. وہ کہتا ہے کہ جس وقت شہاب الدین غوری علیہ رحمت آئے اور انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، لوگ خواجہ صاحب سے مسافہ کر رہے تھے، صفوں کو چیرتا ہوا جب یہ خواجہ صاحب کے قریب پہنچا اور جب اس کی نظریں خواجہ غریب النواز کے چہرے پر پڑی تو یہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اس کی چیخیں نکل گئی، تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا، جنہوں نے مجھے ہند کی سرزمین کی گویا کہ دعوت دی تھی. آگے بڑھے، دس بوسی کی اور ایک وقت تک روتے رہے روتے رہے. حضور سیدی خواجہ غریب النواز نے ان کو پانی پیش کیا، وہ پانی پیے، پانی پینے کے بعد فرمایا کہ میں ہی تھا جنہوں نے تمہیں ہند کی فتح کی بشارت دی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ حضور اب مجھے اپنے سلسلے میں بھی داخل فرمائیے. تو حضور خواجہ غریب النواز علیہ رحمت نے شہاب الدین غوری علیہ رحمت کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت بھی مرحمت فرمائی اور انہوں نے سلسلہ چشتیہ میں داخل بھی فرمایا، اور رخصت ہوتے وقت شہاب الدین غوری سے فرمایا کہ یہ ہند کی سرزمین تمہارے لیے ہم نے آزاد کر دی ہے، اب مانگو تم ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہو. شہاب الدین غوری نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے. حضور سیدی خواجہ غریب النواز نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یہ یہاں سے لوٹتے وقت دہلی سے پہلے گویا کہ آپ نے جامع شہادت کو نوش فرمایا جہاد میں. پھر آپ کا مزار غور میں پڑا اور پھر آپ کے جانشین کا سلسلہ وہاں پر چلا، جو آخر میں سلطان التمش اور تیمور وغیرہ کی صورت کے اندر ایک پورے ہندوستان کی ہماگیریت کی حکومت بنی. وہ ساری کیا چیزیں تھیں میرے دوستو؟ وہ قرآن اسی بات میں کہہ رہا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب مناظرے اور مباحثے کی بات آ جائے اور جنگ و جدال کی بات آ جائے تو وہ احسن طریقے سے کرو. اولیاء نے اپنے طریقے سے ہر بات کو پورا کر دیا اور جب فریق مخالف جنگ کے علاوہ نہیں چاہ رہا کوئی چیز تو پھر جنگ کے لیے مجاہدین کو کھڑا کیا اور اس طریقے سے اسلام کو نصرت دلوائی جس طرح کے خواجہ صاحب کی سیرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مرشدان حق کے لیے جو دین کی تبلیغ کر رہے تھے. اور یہ کانسیپٹ میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ دین کے جو مبلغ ہیں, مبلغ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو ممبر پر بیٹھا ہے, ہر کلمہ گو دین کا مبلغ ہے, اس کے کاندھوں پر حضور کی تعلیم کی ذمہ داریاں ہیں. وہ اپنے کردار کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے اوتار کے ذریعے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مبلغ ہے. تو ہر مسلمان پر یہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے. اور فرمایا کہ وہ جب بلائے لوگوں کو تو ادعو الی سبیل ربک, تو وہ محض اس ارادے کی طرف بلائے کہ ان کو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. وہ مخمصہ ایسا نہ ہو کہ میرا لیڈر اچھا اس طرح بھاگے بھاگے آ جاؤ. فرمایا تمہاری ذاتی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے, محض خدا کے لیے تمہاری تبلیغ ہونی چاہیے. اور جو آ کر بیٹھ گیا وہ اس لیے نہیں آئے کہ میرا پیر صاحب یا میرا مولوی صاحب بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے تو میرے فلاں کوٹا پاس ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. فرمایا نہیں, یہ تو تم دین کی طرف آئے ہو نا, تو المرید لا یرید الا اللہ, تو پھر تم اس سے خدا کے علاوہ کسی چیز کا سوال نہ کرو. تم خدا کے لیے آئے ہو تو تم اس سے صرف خدا کے لیے مطلب رکھو کہ تمہیں خدا کی باتیں بتائے, خدا کی دین کی باتیں بتائے. اور تمہارا دل جو گناہوں کی ایک آمجگاہ بن گیا ہے, خدا کی یادوں سے اس سے مستدیر اور تازہ اور روشن کر دے. یہ دونوں طبقوں کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا آداب سکھائے. اور جب تک اس آداب کی پاسداری اسلام میں رہی میرے دوستو, اس وقت تک آپ نے دیکھا کہ اسلام کا یہ عروج بام عروج پر رہا. اور جب سے دونوں طریقوں سے اور دونوں جانب سے اللہ ماشاء اللہ لوگ رہ گئے, جب دونوں جانب سے یہ کاروبار بن گیا, اگلا اپنا بنانے کے چکر میں ہے اور یہ جو جا رہا ہے وہ اس کو اپنے بنانے کے چکر میں ہے, جب دین اللہ کی رضا کی نیت ہی ختم ہو گئی تو جو اس سے ثمرات مرتب ہونے تھے, محمود غزنوی جیسے مرید تیار ہونے تھے, ایاز جیسے وفادار تیار ہونے تھے, یہ نہ ہو سکے. اقبال نے اس لیے اپنے دیوان میں پہلے بھی کہا کہ آج بھی سب کچھ ہو سکتا ہے, آج بھی نار خلیل آ سکتی ہے, آج بھی نار آپ بولے گلزار ہو سکتی ہے, آج بھی سمندر راستہ دے سکتا ہے, لیکن کب ادعو الی سبیل ربک, جب تم اللہ کی رضا کے لیے بولو, جب تم ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے لے کر آؤ. اب اس کے آگے والی آیات جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں منشور اسلام کے طور پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو ذرا توجہ فرمائیے. یہ سورہ نحل کی جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے, سورہ نحل ترتیب مصحف کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے, اس کی آیت نمبر 90 ہے. ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ہر وہ چیز بتا دی گئی جس پر ہمیں عمل کرنا ہے, اور ہر وہ چیز بتا دی گئی جس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے. تنظیم کا ایک منشور ہوتا ہے نا, جس پر تنظیم چلتی ہے اس کے افراد چلتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 یہ قرآن کریم فرقان حمید کا زبردست قسم کا منشور ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن کا وہ عظیم منشور ہے کہ جس میں دونوں طبقے بیان کر دی گئے, اور ترتیب اتنی پیاری رکھی گئی کہ تین چیزیں ایسی بتائی گئی جس کو کرنا ہے, اور اسی کے مقابلے میں یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ تین چیزیں ایسی بتائی گئی جس کو چھوڑ دینا ہے. فرمائے تین تین چھ چیزیں, ان کی پاسداری تم کرو, تم نے اسلام کے منشور کو اپنے اوپر ڈال دیا, اور ادعو الی سبیل ربک, رب کی طرف بلانے والی ساری عادتیں تمہارے اندر آ گئی, اب تم اللہ کی رضا کے امیدوار بن چکے ہو, اب اللہ رب العالمین کی رحمت اور تمہارا خاتمہ بالخیر اور کل قیامت کے دن جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی کا ثمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. سورہ نحل کے اندر, اور یہ خطبے کے اندر بھی ہم شامل کرتے ہیں, ہر مسجد میں آپ چلے جائیے, جمعے کی نماز میں آخر میں خطبے میں یہ آیت لائی جاتی ہے مسلمانوں کو شعور دلانے کی, سورہ نحل کی آیت. اور جو حضور کو بتایا گیا کہ محبوب, کیونکہ یہاں سے تبلیغ کے آداب والا ہمارا موضوع ہے, تو تبلیغ کا مواد کیا ہوگا, تبلیغ کا موضوع کیا ہوگا, تبلیغ کن عنوانات پر کی جائے گی, اسلام کن عنوانات پر محیط ہے. فرما ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرمائے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کا مکمل منشور ہے. فرما ان اللہ یامر بالعدل, اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا, کہ تم عدل سے کام لو. فرما والاحسان, اور احسان سے کام لو. عدل سے مراد ہر معاملے میں انصاف کرو, احسان سے مراد ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو, وہ ایتاء ذی القربیٰ, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ تو اس کا لفظی معنی ہوا, اس کی گہرائی کو انشاءاللہ ہم آنے والے جمعے میں اس کی تشریحات کریں گے. فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ, اور اللہ رب العالمین تمہیں فحش کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. فرمایا وَالْمُنكَر, اور وہ کام جو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اور فرمایا وَالْبَغْيِ, اور وہ چیزیں جو سرکشی کی طرف لے جاتی ہیں, اللہ رب العالمین کو بھلا دینے والی خیالات اور تمہیں سرکشی اور تمہیں درندگی کی طرف لے جاتی ہے اور تمہیں ایک وحشی انسان بنا دیتی ہے کہ تمہارے ذہن میں ایسے گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ صبح شام نہ جانے تم کیا کیا کام کرتے ہو جو بغاوت کے کام ہوتے ہیں. فرما اللہ رب العالمین تمہیں اس سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ یہ نصیحتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے. یعظکم, یہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے ساری نصیحتیں بیان کرتا ہے. لعلکم تذکرون, تاکہ تم اس سے نصیحت کو قبول کرو. اس میں وقت کے اختصار صرف میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں نے پیش کیا, ہم اس کو اس لیے بولیں اور سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے. ہم یہ تمام باتیں اس لیے بولیں اور اس لیے سنیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے, کیونکہ انسان جب کوئی بات عمل کی نیت سے سنتا ہے تو پھر اس پر کر جاتا ہے, اور محض اس کو بس ایک ٹائم پاس کے لیے سنتا ہے یا جناب بہت اچھا بیان ہو رہا ہے بس اس نیت سے, تو پھر وہ اچھا اچھا ہی رہتا ہے, عمل میں نہیں آ پاتا. تو ہم اس کو اس نیت سے بولیں اور اس نیت سے سنیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم نے عمل اس پر کرنا ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. تو اس نیت سے جب بندہ کسی چیز کو سنتا ہے تو یہ اس کی نفسیات ہے. انسان جب کسی چیز کو قبول کرنے کی نیت سے اس کا قصد کرتا ہے تو پھر اس کو لے کر اس سے جو فائدہ لینا ہے وہ فائدہ لے کر تمام کام کر گزرتا ہے. ہم نصیحتوں سے رک اس لیے جاتے ہیں کہ نصیحتوں کے سامنے مکے مکے ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ, بس وہ واہ واہ تک رہ جاتے ہیں اور وہ بات وہیں پر جا کر جب سلسلہ ختم ہوا تو ہمارے اندر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ہم واہ واہ کی بجائے اس کو قبول کرنے کی, اور اگر ہم اس پر عمل کرنے کی پہلے اپنی طبیعت کو برنگ اختیار کریں, تیار کریں, تو یہ باتیں نصیحت کی ہیں, ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اور یہ ہماری طبیعت کے عین موافق ہے. ہمارا ضمیر, ہماری فطرت عین اسی چیز کو چاہتی ہے, ہمارا باطنی انسان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے, تو پھر ہم اس سے بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ جو چیز ہمارا باطن نہیں چاہتا وہ زبردستی ہم اس پر مسلط کرتے ہیں نا, تو جو چیز نہیں چاہتا اس کو مسلط کرتے ہیں, وہ ہماری عادت بن جاتی ہے. تو جو ہمارا باطن چاہتا ہے وہ اس کو دے دے تو وہ ہماری عادت کیسی نہ بنے. تو لہذا تقاضا اس چیز کا ہے میرے دوستو کہ ہم اس پر عمل کی بات کو دیکھیں. فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا عدل کا. عدل کا ایک معنی تو یہ کہ انصاف کرو, لیکن ایک اس کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے, شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں, صوفی بھی ہیں, بے نظیر و بے مثال عالم ہیں, اور ماضی قریب کے بہترین مفسرین ہیں کہ جن کا نام ماضی قریب کے اندر کہا جاتا ہے کہ سونے کے پانی سے, سونے کے حروف سے لکھنے کے مترادف ان کی تفسیر ہے, تفسیر مظہری شریف. آپ فرماتے ہیں کہ عدل کا ایک معنی تو یہ کہ انصاف کرنا. فرمایا ایک معنی یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے, تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے, انس میں انصاف ہو. فرمایا کہ اللہ جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, اس میں یہ کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. نصیحت کرنے کے منصب پر بیٹھے تو پھر پھر تم نے نصیحت کر دی, لیکن عادل یہ ہے کہ جب تم اس پر خود بھی عمل کرو. نصیحت سننے کے مرکز پر تم نے بیٹھ گئے تو اب سننا ہی ہے اور بات بڑی اچھی لگی, لیکن فرمایا عادل یہ ہے کہ جب اس کو اپنے عمل کے قالب کے اندر تم اٹھاؤ. فرمایا عادل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر تمہارا باطن ایک ہو جائے, اسی کو تصوف کہتے ہیں. فرمایا کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے, تمہارے زبان اور دل میں لڑائی نہ ہو, دونوں میں موافقت ہو جائے, جو تمہاری روح چاہے تمہارا جسم وہی کرے. فرمایا جو تمہارے دل میں ہو تمہاری زبان پر ہو, جو تمہاری زبان پر ہو وہ تمہارے دل میں ہو. اور فرمایا اللہ صرف عدل کی بات نہیں, کتنی خوبصورت تعبیر کیے دیکھیے. فرمایا عدل تو یہ ہے, عدل کی بھی حکم دیا, احسان کا بھی حکم دیا. عدل تو یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو, اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو. ایک ایک چیز تراش خراش کر ایک بہت بہترین ماڈل گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو. پھر فرمایا ول احسان, احسان کو بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ لو. اور احسان کیا ہے؟ احسان وہ ہے کہ تمہارے سفید کپڑے اتنے چمکتے ہوئے نظر نہ آئے جتنا تمہارا دل چمکتا ہوا نظر آئے. تمہارا پھر ظاہر نہیں, تمہارا باطن اس سے زیادہ تابہ ہو. فرمایا وَإِتَائِ ذِلْ قُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا تم خیال رکھو, ان سے قطع نہ کرو. فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع کر دیتا ہے ہم اس کی عمر کم کر دیتے ہیں, اس کے رزق سے خیر اٹھا دیتے ہیں, اس کے رزق سے تسکین کو اتار دیتے ہیں. فرما وَإِتَائِ ذِلْ قُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایسا نہیں کہ تمہارے گھر کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں, تمہارا پڑوسی, تمہارا رشتہ دار اسے نان شبینہ بھی نہیں مل رہا، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی، کیا تم نے کبھی اس طرح دیکھا؟ فرمایا اسلام یہ نہیں کہ تم نماز پڑھو اور نماز تم نے پڑھ لی تم بری ذمہ ہو جائے، فرمایا نہیں، تمہیں عادل بھی کرنا ہوگا، احسان بھی کرنا ہوگا، اور تمہیں رشتہ داروں کا کامل طور پر حق بھی رکھنا ہوگا، وہ تمہاری دل آزاری کر بھی دیں تو تم آگے چل کر تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہوں گے تاکہ تم خدا کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو جاؤ، لیکن یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ یہ ایسا ہوگا کہ وقتی رشتہ داروں میں تو خلف شاریاں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، اور جس طرح مثال کہی جاتی ہے کہ دو برتن جہاں پر ہو تو ان میں تو شور پیدا ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں رشتہ داروں میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھیے جب تک یہ سختی رہتی ہے اس وقت مسلمان اگر اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ ان کا حقوق میرے اوپر ہے، دونوں اگر اپنے ذہنوں میں یہ رکھے کہ ہمارا حقوق ہے، تو غصہ کسی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایک بار غصہ ختم ہونے کے بعد انسان ایک حالت پر کبھی نہیں رہتا، فوراً اس کا دل پلٹتا ہے اور وہ ندامت کی طرف آتا ہے، تو جہاں ندامت کی طرف آ گیا سمجھ جائیں کہ اللہ کی رضا کی بارش اس کے دل پر ہو رہی ہے، اور اب اللہ کی رحمت اسے دعوت دے رہی، کب وہ اپنے گناہ کی تلافی کرے گا، تو فوراً آگے بڑھ کر اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو احسن سلوک کا طریقہ ہم کر گزریں، آگے سے اگر اس کا رویہ ایسا ہو جو آپ کے دین کو نقصان پہنچانے والا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے دین کے ساتھ یعنی آپ کے دینداری کے ساتھ متصادم ہو، اس وقت تو آپ رک سکتے ہیں، ورنہ دنیا کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں اس میں گاہے گاہے جس انداز میں سامنے نہیں تو پیچھے سے کسی اور کے ذریعے آپ اپنے حقوق اگر اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو آپ اس کو گویا کہ پورا کرتے چلیں۔ میں یہاں پر ایک بات پھر عرض کرتا چلوں، یہ تحریر نعمت کے لیے ایک نظام کے اعتبار سے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کمیونٹی کا سلسلہ کتنا پیارا ہے کہ جس میں اگر ایک بچہ اس کے والد کے انتقال ہو جائے، وہ یتیم ہو جائے، تو اس بچے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے سر پر شفقت کا سایہ نہ رہا، بلکہ کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اس بیوہ کے اعتبار سے، تو یہ اتنا خوبصورت اور اتنا زبردست طریقہ ہے کہ کاش یہ ہر طریقے پر ہو جائے تو رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق کی اتنی خوبصورت تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اور نہیں ملتی، جو ایک کمیونٹی کے اعتبار سے جو کہ بنا کر چند درد دل مسلمان جمع ہو کر ایک مسلمان کے احساس کے لیے اس معاملے کو گویا کہ مرتب کرتے ہیں۔ اور میں حکومت وقت کو جو ہچکولے کھا رہی ہے غفلت کے، ان سے کہتا ہوں یہ میمن برادریوں سے ذرا درد حاصل کر لو کہ یہ کمیونٹی کو کس طرح چلاتے ہیں، اگر اس طریقے کو تم لے لو تو میں کہتا ہوں یہ نظام کو اگر عام کر دو گے تو سارے پاکستان کے اندر امن و سکون و ہر ایک کی حقداری کا خیال رکھا جائے گا اور ایک مضبوط نظام چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ڈکیت ڈاکو جب آ کر حکومتوں میں بیٹھ جائے تو یہ درندے اور یہ حوث پرس لوگ اگر آ کر مسندوں پر بیٹھ جائے تو یہ حکومت کا کیا حال کریں گے؟ اور وہی حال آپ کے سامنے آج موجود ہے کہ جب مال کی محبت آ جاتی ہے تو فرمایا کہ درندے کے ہاتھ پر، حضور فرماتے ہیں جانور درندے کے ہاتھ پر، کوئی جانور جب وہ چیر پھاڑ کرتا ہے تو اس کا تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن جب مال کی محبت میں انسان حوث کرتا ہے تو اس سے دین کا نقصان اس کا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کا مکمل خیال کریں رشتہ داروں کے اعتبار سے، اور نمازوں کے ساتھ ہمارا حق یہ ہونا چاہیے کوشش کے اعتبار سے کہ ہم عدل کے اعتبار سے اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو یک کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں زیادہ یہ کہ جب نیک تمنائیں اور نیک امیدیں ہمارے دلوں کے اندر جاگے تو اس نیک کام کو ہم کر گزریں۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسا مسلمان چاہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، بلکہ ول احسان اور اس کا باطن جو ہے وہ اس کے ظاہر سے اور اچھا ہو۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صفوں میں پھر ایسے اتحاد عطا فرمائے، ہمارے محلوں میں پھر ایسے اتفاق کی خوشبو رائج فرمائے، اور دعا فرمائیے یہ جو ہچکولے کھا رہے ہیں خدا ان کا بیڑا غرق کرے یا ان کو ہدایت عطا فرمائے، کہ جو پورے ملک کا انہوں نے ستیاناش کر دیا ہے اللہ رب العالمین ان ظالموں سے ہماری جان چھڑائے اور اس ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اسلامی جو نظام ہے اللہ رب العالمین اسے نافذ فرمائے کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آئیں جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہوں اور ان کے لیے کوئی درد دل ان کے اندر ہو، اللہ رب العالمین ان کو اس منصب پر نافذ فرمائے، اور وہ جب ہوگا کہ جب ہم خود نیک ہوں گے، ہم نیک نہیں تو ہم سے بڑا 24 گویا کہ 420 اوپر آ کر بیٹھے گا اور وہ ہمارے سامنے گویا کہ موجود ہے، ہم تھوڑے فراڈی تھے ہمارے میں جو سب سے بڑا فراڈی تھا وہ حکومت میں آ کر اوپر بیٹھ گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نجی فراڈ کو ختم کریں اور جو اندر کا فراڈ ہم نے لگایا ہوا ہے گورکھ دھندا اس کو ختم کریں. یقیناً جب ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت تو انتظار ہے کہ ہم کو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور اسی کے لیے تمام رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ہم نے بڑی بڑی کر دی بڑی بڑی سن دی لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا وہ اپنے فضل سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.